بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مراقبہ کا بیان چل رہا تھا ریاض الصالحین میں، اور مراقبہ کے مفہوم اس کے لحاظ سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ روایتیں بھی پیش فرما رہے ہیں، یعنی ہر چیز میں انسان یہ خیال رکھے، یہ دھیان رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہر عمل کے وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان، اللہ تعالیٰ کا تصور ہو. وہ تصور اگر ہوگا تو انسان ہر بری بات سے بچے گا، ہر نیکی اور اچھائی کی طرف رغبت پیدا ہوگی، انسان آگے بڑھے گا. اسی سلسلے میں آگے ایک روایت ہے، اس باب کی آٹھویں روایت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. یہ روایت ترمذی وغیرہ میں منقول ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے اسلام کی خوبی اس بات میں ہے کہ لا یعنی کو وہ چھوڑ دے. من حسنی اسلام المرء، مر کوئی شخص، انسان، اسلام تو کسی شخص کے اسلام کی خوبی اس بات میں ہے. کس بات میں؟ ترکہ کہ وہ چھوڑ دے. اور کون سی چیز چھوڑ دے؟ ما لا یعنی ہی، جو لا یعنی ہیں، فضول ہیں، فضول کو، بیکار کو چھوڑ دے. یہ تو ترجمہ ہو گیا حدیث کا. یہ حدیث، پہلے میں اس حدیث کی ذرا اہمیت بتا دوں کہ یہ حدیث کتنی اہم ہے، تاکہ اندازہ ہو، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے مفہوم دیکھ لیتے ہیں کہ مفہوم کیا ہے. محدثین نے جو حدیث پر کام کیا ہے، جو محنتیں کی ہیں، وہ تو ظاہر ہے ہم اس کا پوری طرح اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تمام محدثین میں مثلا ہم ایک نام لے لیتے ہیں، حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ہے سنن ابی داؤد، بہت مشہور سیاہ ستہ میں ایک کتاب. اپنے وقت کے ایک بڑے محدث امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں، خاص شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں. یہ امام ترمذی وغیرہ کے ساتھی اور معاصر ہیں. انہوں نے 500,000 حدیثیں لکھیں، 500,000 حدیثیں لکھیں. 500,000 حدیثوں میں سے تقریباً 5,000 حدیثیں ان کے بقول 4,800 ہیں، لیکن اس کے قریب قریب، کچھ کم زیادہ، تو 5,000 کے قریب حدیثیں انہوں نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں جمع کی. کتنا بڑا ذخیرہ ایک انسان کے پاس ہے، 500,000 حدیثیں. اس میں سے کم کرتے 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 لوگوں کو کیا چیز زیادہ مفید ہوگی، کیا زیادہ لوگوں کے کام کی بات ہے، اچھا ٹھیک ہے، کم کرتے کرتے جمع کیا تو 5,000 حدیثوں میں، 5,000 حدیثیں تقریباً سنن ابی داؤد میں جمع کی. پھر وہ فرماتے ہیں کہ ان تمام 5,000 اور یا 500,000 حدیثوں میں سے اگر خلاصہ کریں تو یکفی الانسان لدینہ من ویکفی الانسان لدینہ من ذالک 4 احادیث. انسان پر کے سمجھدار اگر کوئی شخص ہے تو اس کے دین پر عمل کرنے کے لیے 4 حدیثیں اس کو کافی ہیں. تمام احادیث کا نچوڑ ہمارے سامنے پیش کر دیا. وہ 4 حدیثیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے. یہ میں اس لیے خاص طور پہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمیں اندازہ ہو کہ یعنی کتنی اہم حدیث ہے. ایک حدیث جو سب سے اہم روایت سمجھی جاتی ہے، جو ہم نے اس کتاب کے شروع میں پڑھی تھی، وہ ہے انما الاعمال بالنیات. انما الاعمال بالنیات، انسان جب کوئی عمل کرے اپنی نیت خالص کر لے، نیت کو حاضر کر لے. انما الاعمال بالنیات میں اس کا سبق دیا گیا، نیت انسان کی اچھی ہونی چاہیے. اور من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ والی روایت جس کی تشریح انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. ایک اور حدیث ہے، تیسری روایت، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اس طرح کے الفاظ کے اور بھی، اس کے قریب قریب الفاظ کے اور بھی روایتیں ہیں، اس کے قریب قریب مختلف روایتیں ملتی ہیں جس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ کوئی شخص کامل مؤمن نہیں بن سکتا، کوئی شخص مؤمن ہو نہیں سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو یہ گویا کہ دوسروں کے لیے بھی، دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کی ہمدردی، یہ بھی ایک اہم تعلیمات میں سے ایک بات آ گئی. اور چوتھی روایت جس میں آتا ہے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین، دیکھو حلال واضح ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حلال ہے، سبزی حلال ہے، دودھ حلال ہے، بکری کا گوشت حلال ہے، گائے کا گوشت حلال ہے، الحلال بین والحرام بین، جو چیز حرام ہے وہ بھی واضح ہے، شراب ہے، خنزیر ہے، غیر شرعی طریقے پر ذبح کیا ہوا جانور ہے، حرام بھی بین. لیکن وبینہما امور مشتبہات، دونوں کے درمیان بعض ایسی چیزیں ہیں جن میں شبہ ہوتا ہے، پوری طرح تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے، یا کچھ لوگوں نے، یعنی یا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں جس کا پتہ نہیں کہ اچھا وہ صحیح طریقے پر ہیں غلط ہیں، بہت سی چیزوں میں مختلف انگریڈینٹس وغیرہ ڈالی ہوئی ہوتی ہیں. بہرحال میں اصل مقصد حدیثوں کی تشریح، تمام چاروں حدیثوں کی تشریح نہیں تھا، بس یہ بتانا تھا کہ یہ چار حدیثیں ہیں. تو ان مشتبہات سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے چوتھی حدیث میں، کہ اس سے بھی انسان بچ جائے تو دین محفوظ رہتا ہے انسان کا. تو گویا چار حدیثوں میں تمام احادیث کا خلاصہ جمع کیا گیا، ان چار میں سے ایک حدیث یہ ہے جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو اسلام، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول کو چھوڑ دے. لا یعنی کیا ہوتا ہے؟ لا یعنی فضول، بیکار باتوں میں بھی ہوتا ہے، فضول باتیں، بیکار کی باتیں، اسی طرح افعال میں بھی ہوتا ہے، بیکار کے کام میں انسان لگا ہوا ہے، کوئی حاصل نہیں اس کا. چاہے ہم اس کو یہ کہہ لیں کہ اخروی لحاظ سے بیکار ہے، دنیا میں کمانے میں لگا ہوا ہے، یا بعض کام وہ ہوتے ہیں جو بالکل ہی بیکار ہوتے ہیں. بہرحال بیکار چیزیں، لا یعنی اور بیکار اور فضول جو ہیں وہ باتیں بھی ہو سکتی ہیں، افعال بھی ہو سکتے ہیں، اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اور سوچ بھی ہو سکتی ہے. چار قسم کی چیزیں ہیں لا یعنی. میں مزید اس کی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ ہم اس حدیث پر کیسے عمل کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم تعلیم دی ہے اس میں کہ دیکھو اسلام کے اندر خوبی پیدا کرنا چاہ رہے ہو نا، اچھے مسلمان بننا چاہتے ہو، تو اچھے مسلمان بننے کے لیے اس چیز کا اہتمام کرو کہ لا یعنی کو چھوڑ دو، اپنی زندگی سے لا یعنی نکال دو، بیکار اور فضولیات کو نکال دو. ہم نے تفسیر میں بھی اس کا کہیں تذکرہ پڑا تھا، والذین هم عن اللغو معرضون، لغو کا جہاں ذکر آیا تھا. تو بہرحال فضول اور لا یعنی کیا چیز ہے؟ میں نے بتا دیا کہ چار قسم کی چیزوں میں ہو سکتا ہے، لیکن ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ بات جو ہو رہی ہے، جو میں بات کر رہا ہوں، یہ لا یعنی اور فضول ہے؟ یہ فلانی چیز جو میں نے گھر میں رکھی ہوئی ہے، یہ لا یعنی اور فضول ہے؟ یہ جو کام میں کر رہا ہوں لا یعنی اور فضول ہے؟ ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ اس کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ ایسی چیز جس کا دنیا میں آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو، فائدہ سے مراد حقیقتاً کوئی نفع نہ ہو، ہم ٹھیک ہے ہماری سوچ کے لحاظ سے ہم کوئی فائدہ بنا لیں وہ الگ بات ہے، حقیقتاً ایک چیز میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یا اس کو دوسرے انداز سے سمجھیں جس کو بعض علماء نے سمجھایا کہ ایسا کام جس کا نہ کرنا گناہ نہ ہو، اور اس کو نہ کرنے کی صورت میں دنیا و آخرت کا کوئی نقصان نہ ہو. جس کا نہ کرنا اگر انسان اسے نہ کرے تو گناہ نہیں ہے, اور اگر نہیں کرتا تو دنیا و آخرت میں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا, اس کا گناہ بھی نہیں ہے اور کوئی نقصان بھی نہیں ہے اس کو نہ کرنے میں, تو پھر کرنا بیکار ہے. انسان کوئی بات کر رہا ہے, یہاں پر یہ اچھا یہ فلانی بلڈنگ ہے, اچھا اس کی اتنی منزلیں ہیں, اچھا فلانی منزل پر یہ ہے, اس کا فائدہ کیا ہے بولنے والے کو اور سننے والے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کوئی مقصد ہے تو الگ بات ہے, وہاں رہنا چاہ رہا ہے کوئی شخص, وہاں کے کوئی قیمتیں معلوم کر رہا ہے کہ کسی اور کو رہنا ہے, کسی کی کوئی ضرورت متعلق ہے اس سے, نہیں ہے تو بیکار کی بات ہے. یہ فلانی عمارت کب بنی تھی, کیا فرق پڑ رہا ہے کہ کب بنی تھی؟ یعنی کہ گناہ کی بات ہے لیکن فضول ہے. کوشش کرے کہ انسان فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا لے. ایک حدیث ہے, حضرت ترمذی شریف کی روایت ہے, حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں فرمائیں. فرمایا املک علیک لسانک, دیکھو زبان کو قابو میں رکھو, فضول باتیں زبان سے نہ نکالو. فضول باتیں جب کہنے کی عادت ہوگی تو غیبتیں بھی آ جائیں گی, بہتان بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. فضولیات سے اپنے آپ کو بچا لو, فضول باتوں سے. املک علیک لسانک, زبان کو قابو میں رکھو. اس زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے ہمارے اسلاف نے کیسے کیسے مجاہدے کیے ہیں. بعض لوگ تو منہ میں کنکر رکھ لیتے تھے, زبان کو حرکت نہیں دینی, اچھا بات کرنی ہے کسی سے تو زبان میں وہ منہ میں سے کنکر نکالا, اچھا آپ بات کریں گے, پھر دوبارہ رکھ دی. بعض لوگوں کا عمل یہ ہوتا تھا کہ اچھا پورے دن میں اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہتے تھے اور لکھ لیتے تھے, اچھا آج میں نے یہ بات کی, آج میں نے یہ بات کی, تاکہ زائد بات, اس لیے کہ جتنی زائد باتیں ہوں گی لکھنا پڑے گا تو انسان بھی پھر پریشان ہوگا, پھر اس کا محاسبہ بھی کرنا ہوگا, تو لکھنا شروع کر دیا, اس سے کہ ان کو کنٹرول حاصل ہو گیا. املک علیک لسانک, زبان پر قابو رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین نصیحت باتیں فرمائی تھیں, ایک تو یہ کہ املک علیک لسانک, اے عقبہ زبان کو قابو میں رکھو. نمبر دو, ولیسعک بیتک, تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے, بلا ضرورت ادھر ادھر نہ نکلا کرو. چلو ادھر چکر لگا لیں, ادھر چلے جائیں, ادھر دکان چلے گئے, ادھر چلے گئے, ولیسعک بیتک. اور تیسری بات فرمائی, وابکی علی خطیئتک, اپنی غلطیوں کو تلاش کرو, اپنی غلطیوں کو معلوم کرو, اپنی غلطیوں پر, غلطیاں معلوم ہوں اس پر رو, غلطیاں تو ہوتی ہیں اس پر رونا یہ سیکھ لو. انسان یہ تو سیکھ لیتا ہے کہ غلطی پر جمے رہنا کیسے ہوتا ہے, میری غلطی ہوئی لیکن میں مانوں گا نہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, چاہے کوئی جتنی بھی حجتیں ثابت کر دے, نہیں نہیں مجھ سے غلطی میں نے کیا ہی نہیں, اور میرا مطلب یہ نہیں تھا. اور ہمارے لوگوں کی عادت یہ نہیں ہوتی کہ انکار کر دیں کہ نہیں کیا, عادت یہ ہوتی ہے نہیں 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 میرا مطلب یہ نہیں تھا, میرا مطلب یہ تھا. بہرحال یہ دنیا کے قصے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہی ہے, وابکی علی خطیئتک, غلطی ہو گئی, غلطی کو مانو, اللہ کے سامنے رو لو, آنسو بہا لو, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. بہرحال تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنی زبان پر قابو رکھے, لا یعنی اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائے. دوسری چیز تو ایک تو ہو گیا لا یعنی اور فضولیات, باتوں میں بھی ہوتا ہے. اس میں کیا ہوگا, انسان اگر اپنے وقت کو اچھے کاموں میں لگا لے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ صحابی نے کہ یا رسول اللہ کوئی ایک جامع نصیحت فرما دیجئے, اس لیے کہ اتنی ساری فضیلتیں, اتنے سارے اوراد ہیں, اذکار ہیں, تسبیحات ہیں, آپ مجھے کوئی ایک بات ایسی بتا دیجئے کہ بس میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا ایک بات چاہتے ہو, میں بتاتا ہوں, لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, تمہاری زبان اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہے, زبان پر اللہ کی یاد لگی رہے. جب زبان پر اللہ کی یاد جاری ہوگی, کوئی موقع آیا سبحان اللہ, استغفر اللہ, الحمد للہ, درود شریف کا اہتمام, اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ پڑھنے کا, زبان پہ پڑھنے کی عادت ہوگی, تو کیا ہوگا, اب فضولیات سے انسان بچتا رہے گا, فضولیات سے انسان بچتا رہے گا. اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری موت آئے تو اس وقت, موت کے وقت تمہارے زبان ذکر اللہ سے تر ہو. اب موت کے وقت کیسے انسان کو اختیار تو نہیں ہوتا کہ موت کے وقت ذکر اللہ جاری ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر اپنے اوقات کو ذکر اللہ میں مصروف رکھو تو موت کا وقت بھی اچھے حال میں آئے گا. حدیث میں آتا ہے, حدیث میں تو خیر یعنی مشہور بات ہے اور حدیث کے مفہوم کہہ سکتے ہیں, الفاظ تو نہیں, کہ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے ایسی اس کی موت آتی ہے. کما تعیشون تموتون, جیسے جیو گے ایسے مرو گے. یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں لیکن بات صحیح ہے کہ انسان کی زندگی جیسی گزرتی ہے موت ایسی ہی آتی ہے. انسان زندگی میں ذکر اللہ کا عادی ہوگا, موت کے وقت ذکر اللہ زبان پر جاری ہوگا. بہرحال پہلی چیز یہ کہ ہم اپنی باتوں پر, اپنی زبان پر قابو کریں, لا یعنی اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں باتوں میں, ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز کاموں میں, ہم یہ دیکھیں کہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. کوئی چیز انسان کر رہا ہے, اب عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں, کوئی شخص گیم کھیل رہا ہے, اب گیم کیا ہے, گیم کیوں کھیل رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس میں کوئی فائدہ ہے نہیں ہے, تو یہ فضول ہے. اور اس کا ایسا نشہ ہوتا ہے بعضوں کو کہ بس اس کا نشہ لگ گیا تو وہ چھوڑنا آسان نہیں ہے. شاید کسی شرابی کے لیے شراب چھوڑنا آسان ہو, سگریٹ والے کے لیے سگریٹ چھوڑنا آسان ہو, گیم والے کے لیے گیم چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. بعضوں کو گیم کھیلنے کا شوق ہوتا ہے, بعضوں کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. یہ من حسن اسلام, اسلام کا جو حسن ہے وہ ختم ہو گیا, فضولیات کی عادت ہو گئی ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو انسان فضولیات میں زیادہ پڑتا ہے. جو لوگ بیچارے تھکے ہوتے ہیں, مصروف ہوتے ہیں, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, ان کے پاس نہ اتنا وقت ہے اور نہ اتنا ان کے پاس وسعت ہے کہ وہ ان چیزوں میں فضولیات میں پڑھیں. بات دوبارہ میں اس عنوان پر نہیں لے جانا چاہتا لیکن وہی ہے کہ ہم اپنے گھروں پر نظر ڈالیں کہ ہمارے گھروں میں کیا ایسا تو نہیں ہو رہا کہ بچے یہ الیکٹرانک چیزوں میں ہی لگے رہتے ہوں. اور یہ فضولیات میں بھی بہت بری قسم کی فضولیات ہے جس میں نقصان ہی نقصان ہے. ایک تو یہ کہ کوئی فائدہ کوئی نقصان نہ ہو, اس میں نقصان ہی نقصان ہے. جو والدین اس کو نہیں سمجھ سکتے, جب سمجھ آئے گی اس وقت بہت نکل چکا ہوگا اور دیر ہو جائے گی. ان چیزوں سے اپنے بچوں کو, اپنے چھوٹوں کو, اپنے گھر کے افراد کو بچانے کی ضرورت ہے. آج کل بہت زیادہ قتل عام ہو رہا ہے, اسکولوں میں, کالجوں میں, مختلف جگہوں پر کسی نے حملہ کر دیا, کسی نے قتل کر دیا, کسی نے یہ کر دیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ گیم جو بچے کثرت سے کھیلتے ہیں, گیموں میں بڑی گیمیں وہ ہوتی ہیں, زیادہ تر گیمیں جس میں مارنا ہوتا ہے, وہ مارنا دیکھ دیکھ کے اور خود گیم میں کر کے ان کو واقعتا زندگی میں بھی پوری طرح ہوش ہی نہیں ہوتے کہ کیا کر رہے ہیں. گیم میں مارا تو اچھا ٹھیک ہے, حقیقت میں مار دیا. بہرحال دماغی حالت انسان کی جیسی صحیح سوچ اور سمجھ ہونی چاہیے, اس میں سے انسان نکل جاتا ہے. یہ حدیث کے خلاف ورزی ہے وہ اپنی جگہ, لیکن انسان اس سوچ میں سے نکل جاتا ہے. تو انسان اپنے اعمال پہ جائزہ لے, اپنے افعال کا جائزہ لے, کون سا ہے جو میں فضول کام میں لگا ہوں. اسی لیے میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ جو کام انسان کر رہا ہے اس میں نیت کو انسان حاضر کرے اور اس کو فضول نہ بنائے. انسان کو ضرورت ہے ذرا تازہ ہوا, تفریح کی, ٹھیک ہے باہر نکلے چلنے کے لیے, اس مقصد سے کہ اچھا صحت کے لیے مفید ہے, صحت کو فائدہ پہنچانا یہ بھی شریعت میں مطلوب ہے, اس مقصد سے کریں. کسی سے ہنسی مذاق کر رہا ہے, یہ سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. اور دوسرے کو دل خوش کرنا اور اپنے آپ کے اندر نشاط پیدا کرنا یہ بھی ایک مطلوب ہے, اس لیے میں کر رہا ہوں. اپنی نیت کو حاضر کرے اور یہ کام کرے, اب یہ لغو ہونے سے نکل گیا. ہاں ظاہر ہے شریعت کے موافق ہو, ایسا نہ ہو کہ اچھا کسی کو تکلیف پہنچا کر مذاق اڑانا اور اس سے انسان کہتا ہے میں تفریح حاصل کر رہا ہوں, نہیں وہ غلط ہے. کسی کو تکلیف نہ ہو, دوسرے کو خوش کرنا, مسکرانا, اس کے ساتھ ہنسی مذاق, دوسرے کا دل خوش کرنے کے لیے اور اپنے اندر نشاط پیدا کرنے کے لیے, ٹھیک ہے اچھی چیز ہے. ایسا نہ ہو کہ انسان اسی میں وقت لگا لے. یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے انسان میں نشاط پیدا ہو, تاکہ اچھا اب آگے نماز پڑھنی ہے, تلاوت کرنی ہے, تسبیحات پڑھنی ہے, کوئی دینی کلاس ہے وہ لینی ہے یا اس میں حصہ لینا ہے, تو اس کے لیے انسان میں نشاط پیدا ہو جائے, اس مقصد سے انسان یہ کام کرے تو پھر یہ لغو ہونے سے نکل جائے گا. دو چیزیں ہو گئیں، انسان اپنے باتوں کا، اقوال کا، اپنی زبان پر کنٹرول کر کے ان کا جائزہ لیتا رہے اور فضولیات سے بچے، نمبر دو اپنے افعال، اپنے کاموں کا جائزہ لے اور اس میں فضولیات سے بچے، نمبر تین، تیسری چیز اشیاء، چیزوں میں فضولیات. ایسا ہے کہ شاید لوگ سمجھتے بھی نہیں کہ اس حدیث میں وہ بات بھی آ جاتی ہے. ہمارے گھر میں کتنی فضول چیزیں رکھی ہوتی ہیں، کتنی فضول چیزیں رکھی ہوتی ہیں، اس کا کوئی استعمال نہیں ہے. بعض چیزیں تو لگائی جاتی ہیں، لگاتے وقت ہی فضول ہوتی ہیں، دیواروں پر فریمیں لگی ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں اللہ کا نام ہے، آیت الکرسی ہے، اس مقصد سے لگایا گیا ہے، اس مقصد سے لگایا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے اس کی برکت ہوگی. ایک ہوتا ہے بس خواہ مخواہ کی زینت، زینت کے لیے ایک چیز لگائی ہے. دوسری چیز، بہت سی جگہوں پر برتن ہوتے ہیں سجانے کے لیے، اس بس اس کا مقصد کیا ہے؟ پکانا مقصد نہیں ہے، اس کو پانی بھرنا مقصد نہیں، بس اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس یہ سجانے کے لیے ہے، شو کے لیے ہے، کوئی حاصل نہیں اس کا، یہ لغو ہے، گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. وہ اگر اسراف میں داخل نہیں ہے تو گناہ نہیں ہے. میں یہاں پر اس کے مسئلے کی بات نہیں کر رہا، میں تو اس حدیث کی تشریح میں بتا رہا ہوں کہ اچھی بات یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. من حسن اسلام المرء، خوبی ہے، اچھائی کی بات ہے. اور پھر یہ تو سجانے کی چیزیں ہو گئیں، اور سجانے کی چیزوں کے علاوہ ہمارے گھر میں کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان نئی چیز لاتا ہے تو پرانی چیز کو سائڈ پہ رکھ دیا، پھر نئی چیز آئی پھر پرانی چیز کو سائڈ پہ رکھ دیا، اور کبھی کبھی نئی چیز آئی استعمال نہیں ہو رہی، اچھا بعد میں استعمال کریں گے، پھر کریں گے، پھر کریں گے، سال دو سال تین سال پڑی ہوئی چیز استعمال ہی نہیں ہوتی، نہ خود استعمال کریں گے نہ دوسرے کوئی ضرورت مند ہو ان کو استعمال کے لیے دیں گے، یہ فضول ہے. انسان ایک سال میں جو چیز استعمال کر لیتا ہے وہ تو اس کا مطلب ہے کہ چلو ہم کہہ سکتے ہیں کسی درجے میں استعمال میں آ رہی ہے. زائد کپڑے ہیں، ایک سال تک استعمال نہیں کیے، نکال دیں انسان اس کو. زائد چیزیں ہیں، انسان ایک عرصے تک استعمال نہیں کرتا، نکال دے اس کو. شریعت نے بہت سی چیزوں کے لیے ایک سال رکھا ہے، زکوٰۃ کے لیے ایک سال رکھا ہے، تو اس سامان میں ایک سال کی انسان ایک مقدار دیکھ لے کہ گھر میں اسٹوریج کے اندر، سوٹ کیسوں کے اندر کیا بھرا ہوا ہے، ہمارے کلوزٹ ہیں ان میں کیا کیا چیزیں بھری ہوئی ہیں. اگر ایک چیز ہے جو استعمال ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کر لیں، نہیں ہوتی تو اس کو نکال دیں، ورنہ وہ گویا فضول چیز رکھی ہوئی ہے، نہ خود استعمال کر رہا ہے انسان نہ دوسروں کو استعمال کرنے دے رہا ہے. یہ اشیاء میں لا یعنی ہے. اور چوتھی چیز سوچ میں لا یعنی، بیٹھا ہوا ہے خواہ مخواہ کی ادھر کی سوچ ادھر کی سوچ، ادھر ادھر کے خیالات، اچھا یہ کرنا، اچھا یہ سوچنا. یہ چوتھی قسم تو خیر وہ پہلی تین قسموں کا ہی حصہ ہے کہ انسان اگر باتوں میں اور کاموں میں اور چیزوں میں اگر فضول سے بچے گا تو سوچ بھی فضول سوچے بھی انشاءاللہ بچ ہی جائے گا. لیکن بہرحال میں نے اس لیے کر دیا تاکہ ہم میں سے ہر ایک اپنی حالت کے موافق سوچ لے کہ میں کون سی فضول میں، کون سے فضول کام میں اور کون سی لا یعنی میں لگا ہوا ہوں، اور اپنے آپ کو اس سے بچا لے. فوراً ایک لمحے میں یہ چیز حاصل چاہے نہ ہو سکے، کوشش کرتا رہے جتنا ہو سکے کر لے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ ہم سب یہ باتیں سن لے اور میں کہہ دیتا ہوں اور میں بھی اپنے بارے میں یہ سوچوں ہاں ٹھیک ہے میں نے بتا دیا. نہیں، میں بھی اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، سننے والوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ عملی طور پر ہم کیسے اس پر عمل کریں، کیسے ہم اپنے آپ کو ان چار قسم کی فضولیات سے بچائیں. اس کا طریقہ وہی ہے جو ہم نے پہلی حدیث میں پڑھا تھا، اور غالباً وہاں پر یہ بات آئی تھی کہ انسان ہر کام میں اپنے نیت کو حاضر کرے اور نیت کو صحیح کرے، دیکھ لے کہ یہ کام میرے لیے درست ہے، نہیں ہے، صحیح ہے، اور صحیح نیت کے ساتھ کر لے. صحیح کام کرنا ہے صحیح نیت سے کرنا ہے. 24 گھنٹے کے اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ اچھا رات کو سونے سے ہم شروع کر دیتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے انسان جو سونے کی سنتیں ہیں اس کے مطابق عمل کرے گا، وضو کرے گا، سونے کی دعائیں پڑھے گا، سو جائے گا، سنت کے موافق لیٹے گا، اور اس نیت سے سوئے گا کہ اچھا دوسرے دن اٹھ کر مجھے دینی کاموں میں اور میرے حقوق جو، ٹھیک ہے صرف دینی کام، انسان سوچتا ہے اچھا مجھے تو جاب پر جانا ہے، حقوق جو ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں اخراجات وغیرہ کی، اس کے لیے مجھے جو کمانا ہے تو اچھا اس کے لیے مجھے آرام کی ضرورت ہے، میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ دن کے کام میرے اچھی طرح ہو سکیں، وہ ضروریات جو میرے ذمہ حقوق ہیں وہ میں ادا کر سکوں. ٹھیک ہے سو گیا، ثواب بھی مل گیا، سنت کے مطابق سو گیا، رات اس کی عبادت میں لکھی گئی. نیت یہ ہونی چاہیے کہ اچھا نماز کا اہتمام تو پکا ہے، تہجد کا اہتمام کر لے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور کم از کم یہ ہے کہ نمازیں جو مرد ہیں وہ جماعت کے ساتھ، عورتیں ہیں وقت مستحب میں ادا کریں، مرد جب اٹھتے ہیں تب عورتیں بھی اٹھیں، دونوں کو فضیلت مل جائے گی۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ابتدا ہوئی دن کی نماز سے، اب اس کے بعد پھر صبح کے جو تسبیحات ہیں، صبح کے جو دعائیں ہیں، صبح شام کے جو اوراد ہوتے ہیں ان کا انسان اہتمام کر لیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں میرے ذمہ، اب فضولیات سے انسان بچ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے کہ اچھا کیا ضرورت ہے اور کیا میرے ذمہ حق ہے۔ اس کے بعد کھانا ہے، ناشتہ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، جس کو عادت ہے وہ کرے، جس کو نہیں ہے نہ کرے، میں کوئی ترغیب نہیں دے رہا، لیکن ناشتہ انسان کر رہا ہے اس مقصد سے، اچھا میں تازگی آ جائے گی، اب آگے کے کام سہولت سے ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو بعض کیا ہوتا ہے، اچھا بچے کو اسکول چھوڑنے جانا ہے، کسی کو یہاں چھوڑنے جانا ہے، یہ بھی ثواب کی نیت سے کرے گا، اس کو فضول سمجھ کر نہ کرے، اس کو ثواب کی نیت سے۔ ہر کام میں انسان یہ دیکھے کہ میں کسی کو راحت پہنچا رہا ہوں یا میرے ذمے یہ ذمہ داری ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، میرے ذمے یہ حق ہے، یہ دینی کام ہے۔ عمل کو دیکھے، نیت حاضر کرے، اللہ کی رضا کو، اب اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال رکھتے ہوئے وہ کام کر لے، یہی مراقبہ، یہی دھیان ہے۔ اس دھیان کے ساتھ انسان پورے اگر 24 گھنٹے میں اوقات گزارے گا، جو کر رہا ہے وہی کرتا رہے گا، کھانا بھی کھا رہا ہے، سو بھی رہا ہے، ہنسی مذاق بھی کر رہا ہے اور ورزش بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اب اس کی ہر چیز ثواب میں لکھی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیت کو حاضر کر رہا ہے۔ جب ہر چیز میں انسان ثواب کی نیت کے ساتھ کرے گا تو ظاہر فضولیات سے اب بچا ہوا ہے۔ تو فضولیات سے بچنے کے لیے ہر عمل میں نیت کو حاضر کرنا اور شریعت کے مطابق کرنا۔ بہرحال یہ ایک اہم حدیث ہے، اس لیے میں نے بتایا کہ ایک اہم حدیث ہے، اس کو ہمیں اچھی طرح ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے اور اس پر پوری طرح عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ اس کے بارے میں چند ایک مثالیں میں حدیث سے دے دیتا ہوں، بات اور زیادہ ذہن میں بیٹھ جائے اور احادیث کی برکت حاصل ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاها فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تھے تو میں انتظار کرتی تھی کہ آپ کی واپسی کا وقت کب ہے، معلومات ہوتی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ اچھا واپسی کا وقت قریب ہے، تو میں ذرا گھر بھی صاف ستھرا تیار، اور عام عورتوں میں یہ ہونا بھی چاہیے اور اچھی بات ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے اس کی تعلیم بھی ملتی ہے، فرماتی میں تیار ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ جب مجھے پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف لا رہے ہیں، مدینہ منورہ پہنچنے والے ہیں، تو میں نے گھر میں ایک طرف دیوار کی جانب ایک جانب میں نے کپڑا لگا دیا۔ اس زمانے میں ہم گھروں کا تصور کریں کہ گھر کیسے ہوتے تھے، مٹی گارا اور وہی یعنی کچے گھر ہوتے تھے، دیواروں پر مٹی اور پتھر ہوتا تھا، شاخیں ٹہنیاں وغیرہ کچھ ہوتی تھیں ادھر ادھر، یہ مکان ہوتا تھا، یہ اس کی دیواریں ہوتی تھیں، کچی اینٹوں سے بنتا تھا مکان، اور چھت پر سے پانی ٹپکتا تھا جب بارش وغیرہ ہوتی تھی، یہ مکان ہوتے تھے۔ اب اس مکان میں دیوار چونکہ وہ پتھر اور مٹی وغیرہ نظر آتا ہے، کہیں سے کوئی ٹہنی نکل رہی ہے وہ نظر آتی ہے، تو اس کو چھپانے کے لیے کیا کرتے تھے، کبھی کبھی کپڑا لگا دیتے، اوپر سے چادر لٹکا دی، جیسے ہم پردے لٹکاتے ہیں اس طرح پردے لٹکا دیتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں نے ایک چادر لٹکا دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں خوشی خوشی میں نے سلام کیا، خیریت پوچھی، دعا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مکان میں وہ چادر کے پاس تشریف لے گئے، یہ کیا لگایا ہے فضول، اس کو ہٹا دو یہاں سے، یہ فضول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو بات فرمائی وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لم یأمرنا فیما رزقنا ان نکس والحجارۃ واللبن، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو روزی دی ہے، جو مال دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا کہ ہم پتھروں کو اور کچی اینٹوں کو کپڑے پہنائیں۔ یہ تم نے کپڑا دیوار کو پہنا رکھا ہے، یہ تو فضول ہے، تمہیں نہیں ضرورت، کسی اور کو دے دو ورنہ دوسرے کاموں میں استعمال کر لو۔ اگر ہم اپنے مکانوں پر غور کریں کہ مکان کی دیوار بنی ہوئی ہے، اندر سے اس میں پھر جو مکان جو دیوار بنتی ہے وہ مستقل علیحدہ، اس پر پلاسٹر لگتا ہے، اس پر پھر پینٹ ہوتا ہے، پھر وہ پینٹ میں بھی الگ الگ ڈیزائن بنتی ہے، اور اس کے اوپر سے پھر فریمیں لگتی ہیں، فضولیات پہ فضولیات کتنا بڑھ گیا ہے۔ صرف میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ اپنے اپنے گھروں کو انسان خراب کرنے لگ جائے، لیکن کم از کم یہ خیال ہو کہ یہ چیزیں انسان کو آخرت سے غافل کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، دنیا میں زیادہ دل لگانے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور اگر انسان اپنے آپ کو ان سے بچا سکے تو بچ جائے، نہیں بچا سکتا تو کم از کم اس کی اچھا نہ ہونا تو ذہن میں ہونا چاہیے. اسلام تو بتاؤ کہ اسلام کیا کہتا ہے ہمیں، تو کم از کم اتنا تو ہمارے ذہن میں ہو کہ یہ چیز بہت اچھی تو نہیں ہے. اپنی کمزوری سمجھ کر انسان اس کو استعمال کر رہا ہے کہ نہیں میری کمزوری ہے، نرم بستر پہ سونا کوئی سنت تو نہیں ہے لیکن میری کمزوری ہے. اپنی کمزوری سمجھ کر انسان کرے، کم از کم صحیح بات پتہ ہو، یہ نہ ہو کہ انسان غلط بات کو صحیح سمجھ کر کر رہا ہے، یہ پتہ ہو کہ اچھا ٹھیک ہے یہ میری کمزوری ہے. بہرحال تو فضولیات میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. ایک حدیث ہے خاص عورتوں سے متعلق، اگرچہ مردوں کے لیے بھی ہے لیکن خاص عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی اور یہ فرمایا تھا کہ دیکھو عورتوں کی جماعت یا معاشر النساء، دیکھو عورتوں کی جماعت، دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم لوگ بس گھروں میں ویسے ہی اپنا وقت ضائع کرتی رہو. دیکھو علیکن بالتسبیح، دیکھو سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ تسبیحات پڑھتی رہا کرو اور اس کو انگلیوں پر پوروں پر شمار کیا کرو، اس لیے کہ یہ انگلیاں جس پر تم گنو گی یہ قیامت کے روز گواہی دیں گے. فإنهن مسئولات مستنطقات. آگے جو بات آپ نے فرمایا کہ غافل ہو کر نہ پڑی رہا کرو، بیکار اپنے وقت ضائع نہ کیا کرو ورنہ اللہ کی رحمت سے محرومی ہو جائے گی. بہرحال اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے. یہ حدیث ہمیں اہم سبق جو دے رہی ہے وہ یہی دے رہی ہے کہ اپنے اوقات کو قیمتی بناؤ. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبی اس بات میں ہے کہ وہ لا یعنی اور فضولیات کو چھوڑ دے. اب میں نے انشاءاللہ، میرا خیال ہے کہ اب یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ فضولیات میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. چار قسم کی فضولیات ہو سکتی ہیں، ہر ایک سے انسان کوشش کرے جس حد تک بچ سکتا ہے اپنے آپ کو بچا لے. اپنے اوقات کو، اپنے اعمال کو، اپنی سوچ کو، ہر چیز کو جتنا ہو سکتا ہے مفید اور کارآمد چیزوں میں انسان لگائے تاکہ وہ وقت قیمتی بنے. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم ہے، انسان خسارے میں ہے کہ وقت کو صحیح استعمال نہیں کرتا. مگر کون لوگ؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چار قسم کے عمل کرنے والے لوگ یہ ہیں جو اپنے وقت کی قدر کر رہے ہیں اور وقت کی قیمت بڑھا رہے ہیں، ورنہ وقت کو ضائع کرنے والے نقصان میں. یہ روایت تو خیر ایسی روایت ہے کہ اس پہ بہت کچھ بات ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ ضرورت کے بقدر ہم نے اس پہ بات کر لی. آگے چلتے ہیں تاکہ ہمارا یہ باب مکمل ہو جائے. آخری روایت ہے اس باب کی، مراقبے والے عنوان کی. اس حدیث پر، جیسے باب کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے کہ اس حدیث پر انسان کیسے عمل کرے کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرے اور فضولیات سے بچے، وہی دھیان رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. مراقبہ ہوگا تو اس حدیث پر عمل اچھی طرح ہوگا. التاسع، نویں روایت اس باب کی، جو آخری روایت ہے. عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد سے سوال نہ کیا جائے کہ اس نے اپنی بیوی کو کس وجہ سے مارا. ایسی روایت ہے جس کا ترجمہ دیکھ کر شاید بہت سوں کے ذہن میں اشکال بھی آ جائے، اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور صحابہ کے طریقوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے، ورنہ ہم قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتے. اس لیے کہ ان طریقوں سے ہی اصل عملی چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ عملاً کس طرح اس پر عمل کرنا ہے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے. اس بارے میں کتنی بات کریں گے، بہت مفصل یہ بھی حدیث بھی ایسی ہے جس میں بہت تفصیل ہے. اب اسے کچھ عرصہ پہلے ہم نے بات کی تھی حقوق زوجین سے متعلق، تو اس میں بھی اس کی کچھ بات آ گئی تھی. یہاں پر میں صرف اس حدیث کی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت صحیح طور پر ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو، غلام کو، خادم کو، باندی کو، بیوی کو کبھی مارا نہیں. مارنا آپ کی عادت ہی نہیں تھی. یہ روایت اس کے الفاظ، اس کا ترجمہ کیا بتا رہا ہے کہ مرد اگر اپنی بیوی کو مارتا ہے تو اس سے سوال نہ کیا جائے کہ کیوں مارا ہے. یہ روایت، اس کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا مقصد ہے. عورتیں بیچاری سوچیں گے کہ اچھا، مردوں کو کھلی اجازت مل گئی، جتنا مارنا چاہیں ماریں اور کوئی پوچھے بھی نہیں. ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے ترجمے سے تو یہ بات نہیں ہے. اس حدیث میں ایک خاص بات بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ان کا آپس کا راز ہوتا ہے. کبھی عورت سے کوئی ایسا قصور اور ایسی غلطی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے جس غلطی کو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی، وہ نہیں چاہتی کہ بتائے، نہ مرد اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. کیوں اندر کی باتیں دوسروں کو جا کر بتائے جائیں؟ بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے اپنی بیویوں کی شکایتیں ہی کرتے رہتے ہیں ہمیشہ. بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے اپنے شوہروں کی شکایت ہی کرتی رہتی ہیں. کامیاب وہ زوجین ہیں جو اپنی غلطیوں کو آپس میں نمٹیں، یا اگر بات کرنی ہے تو کسی ایک شخص کو درمیان میں حکم بنا لیں. یہ بھی ٹھیک ہے، کسی ایک شخص کو، اچھا ٹھیک ہے، ہم دونوں، ہمارا درمیان کچھ اختلاف رہتا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں، کسی ایک کو ہم حکم بنا لیتے ہیں، کسی ایک کو ہم اپنا یعنی ایسا شخص مقرر کر لیتے ہیں کہ اچھا تم بھی اس کو میری غلطیاں بتا دو، میں تمہاری غلطیاں بتائیں، تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور ہم جھگڑوں سے بچ جائیں. یہ اچھی بات ہے. آپس میں اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کسی ایک کو مقرر، لیکن یہ نہیں کہ جو ملتا ہے اچھا اس کے سامنے جا کر یہ شروع کر دیا. اور شوہر ہے وہ اپنی بیوی کی شکایت ہے، بیوی ہے اپنے شوہر کی شکایت ہے، دونوں میں سے کسی کا مقصد مسئلے کو حل کرنا نہیں ہوتا، بس بتانا ہے، بس بتانا ہے کہ دوسروں کو پتا ہو کہ میں کتنا صحیح اور دوسرا کتنا غلط. اگر فیصلہ کرانا مقصود ہوتا ہے تو پھر دونوں کی رضامندی سے ایک شخص دے ہو، وہ شخص بھی تیار ہو، میں فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ دونوں ایک اس سے بات کریں، جو وہ فیصلہ کرے اس کی بات مانیں. یہ ہے شرعی مسئلہ، یہ شریعت کا حل ہے. تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ بہت سی باتیں وہ ہوتی ہیں جو راز ہوتی ہیں. بیوی بھی نہیں چاہتی کہ میرا یہ راز کی بات، میری غلطی دوسروں کو معلوم ہو. مرد بھی نہیں چاہتا کہ دوسروں کو معلوم ہو. مرد نے اگر کبھی عورت کو شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے، یہ شرط ہے، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اگر ہلکا سا مارا یا کوئی سزا دی یا ڈانٹا ہے تو جا کر اس سے سوال نہ کریں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. ہو سکتا ہے وہ بتا دے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہ ہو، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو بتانے کی، لیکن بیوی کی بدنامی ہوگی، اس لیے کہ اس نے جو کچھ کیا تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی سے ایسی غلطی ہوئی تھی کہ اگر وہ شوہر بتانے کے لیے تیار ہے لیکن شریعت منع کرتی ہے کہ نہیں نہیں کیوں بتانا ہے، راز کی باتیں اپنے آپس میں رہنے دو، اور باہر کا آدمی اس کو کیا حق بنتا ہے کہ وہ جا کر پوچھے. یہ اس حدیث کا ایک خاص مفہوم ہے. لیکن اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، شریعت نے جہاں اجازت نہیں دی مارنے کی، وہ خود دیکھ لے کہ کہاں مارنے کی اجازت ہے، شریعت نے جہاں مارنے کی اجازت نہیں دی وہاں مارتا ہے، یہ کہتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں، بس غصہ آیا تو مارا، اس نے یہ کیا اس لیے مارا، دیکھو شریعت نے کہاں اجازت دی ہے. شریعت نے جس جگہ مارنے کی اجازت نہیں دی اس جگہ شریعت وہاں مارتا ہے، یا جتنا اجازت دی ہے اس سے زائد مارتا ہے، تو وہاں پر تو اس سے مطالبہ ہوگا، اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی، یہ خلاف شرع ہے، غلط ہے. لیکن آج کل کیا انسان دیتا ہے، اچھا جو کر رہا ہے مارنے والا وہ ہے، پٹائی کسی کی ہو رہی ہے، میں کیوں دخل دوں. انصاف، دوسروں سے ظلم کو ہٹانا، یہ تو انبیاء کی شان ہوتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ہم نے تفسیر میں بھی پڑھا تھا، کسی کو ظلم ہوتے ہوئے دیکھا فوراً روکنے کے لیے چلے گئے، دیکھا بچیاں پانی پلانے میں پیچھے ہیں، ایک طرح سے ظلم ہو رہا ہے ان پر بھی، اچھا ان کے لیے پانی پلا دیا. یہ تو انبیاء کی شان ہے کہ کسی مظلوم کی مدد کی جائے. بہرحال تو اگر عورت پر زیادتی ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، تو ضرور مرد سے سوال ہوگا کہ کیوں تم نے یہ حرکت کی ہے، لیکن وہ سوال کرے گا جو روک سکتا ہو، یہ نہیں کہ خامخواہ ان میں لڑائی جھگڑا اور مزید بھڑکا دے. ورنہ کیا ہوتا ہے، ایک طرف لڑکے کی ماں ہے، ایک طرف لڑکی کی ماں ہے یا باپ ہیں، اور اچھا یہ اب چھڑا کوئی بھی نہیں سکتا، ادھر سے باتیں ہوں گی، ادھر سے باتیں ہوں گی، جھگڑا مزید بھڑکتا رہے گا، طلاق تک نوبت آ گئی. فائدہ کوئی کچھ نہیں، کسی کو نہیں پہنچاتا، نقصان پہنچا دیتے ہیں، اور دونوں الگ الگ ہو گئے، ان دونوں کو جو تکلیف پہنچی وہ الگ، خاندانوں کو تکلیف پہنچی وہ الگ، اور غیبتوں اور بہتانوں کی وجہ سے شیطان خوش ہوا وہ الگ، اور بچے بیچارے نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ظلم پورا ہوتا ہے بچوں کے اوپر جا کر، اس لیے کہ ان کا کوئی قصور نہیں، معصوم ہے، وہ بول نہیں سکتے، اور بچے بغیر، یا تو باپ کے بغیر یا ماں کے بغیر پھر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ مسائل ہیں ہمارے خاندانوں کے، ان چیزوں میں دھیان کی ضرورت ہے. اتنی بات یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل تو تعلیم یہی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے بھی سکھایا، زبانی بھی فرمایا عورتوں کو نہ مارو، عورتوں کو مارنا منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں خاص نصیحت تھی کہ دیکھو استوصوا بالنساء خیرا، دیکھو میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھائی اور خیر خواہی کی وصیت اور تاکید کرتا ہوں، اس کو تم قبول کرو، اس کو اہتمام سے اس پر عمل کرو. خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں. وانا خیرکم لأہلی، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والوں میں میں سب سے آگے ہوں، تم میں کوئی اس طرح نہیں کر سکتا جو میں کرتا ہوں. بہرحال اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کو خوش رکھنا، اور ان کے لیے اچھا لباس پہننا، جیسے عورتوں کو کے لیے حکم ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، ان کی تکلیفوں پر صبر کرنا. قرآن کہتا ہے عسى ان تکرہوا شیئا، ان کی کوئی چیز بری لگ گئی تو کوئی بات نہیں، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ان کی تکلیفوں پر صبر کرنا، ان کو خرچ کرنے میں اچھا ٹھیک ہے تنگی نہ کرنا، ان کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، مرد کو اللہ نے کمائی کا ذریعہ دیا ہے تو اچھا ٹھیک ہے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے فضولیات میں نہیں، لیکن اچھا ٹھیک ہے کبھی ان کو خوش بھی کر دو، ان کی ضروریات تو پوری کر دو اچھی طرح. یہ مردوں پر حقوق ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں، حقوق ہیں. بڑی عجیب روایت ہے، اور شاید پہلے تذکرہ آیا تھا، چونکہ حقوق زوجین پر مستقل بات ہو چکی ہے، یہاں پر تو میں اس حدیث کو اصل سمجھانا چاہ رہا تھا، لیکن یہ کہ یہ سب چیزیں ہیں جو مرد کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک بڑی عجیب بات یہ بھی ہوتی ہے کہ گھر میں، اب کسی کے یہاں اگر ہو رہا ہو، میں اس کا خاص تذکرہ نہیں کرنا چاہتا کہ کسی کے یہاں خاص، خیر میں اس تذکرے کو چھوڑ دیتا ہوں. ایک اور بات، ہمارے معاشرے میں بڑی عجیب عجیب چیزیں رائج ہوتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اچھا بیوی جب گھر میں آتی ہے تو اچھا وہ شوہر کی نہیں، وہ سسر اور ساس کی ہوگی، ساس کی خدمت کرنی ہے، سسر کی خدمت کرنی ہے، اس کے لیے یہ کرنا ہے، اس کے لیے یہ کرنا ہے، اور گھر میں اور رشتہ دار رہتے ہیں ان کی خدمت کرنی ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کچھ معاشرے کی خاندانی کچھ چیزیں ہیں. خاندانی روایت کو ہم الگ سمجھیں اور شریعت کو الگ سمجھیں. شریعت کے مطابق جو اس پر لازم ہے وہ تو اس پر لازم ہے، شریعت سے زائد جو ہم اس پر لازم کر رہے ہیں وہ اس پر لازم نہیں ہے. اس کی بنیاد پر ناراضگی، لڑائی جھگڑے، یہ سب کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم خاندانی روایت پر، شریعت پر نہیں بلکہ خاندانی روایت پر عمل کرتے ہیں. شریعت پر عمل کریں تو تمام جھگڑے ختم ہو جائیں، توقعات ختم کر دیں، کہ یہ نہیں کہ اچھا مجھے امید یہ تھی کہ وہ اس طرح کرے حالانکہ اس نے نہیں کیا، تو امید تھی نا، شریعت نے اس پر کہا تھا کہ اس کو کرنا ہے. بہرحال یہ بہت سی چیزیں ہیں ہماری خاندانی روایات ہیں جن کو ہمیں اصل شریعت کی روایات کو دیکھنا ہے، شریعت کے احکام کو دیکھنا ہے. شریعت کے احکام میں بعض فرض ہیں، واجب ہیں، مستحب ہیں، کچھ اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، اخلاقی ذمہ داریاں بھی ہیں، لیکن بہرحال ان چیزوں کو ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. اس بارے میں جلدی فیصلہ کرنا، رائے قائم کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. قرآن کریم میں یہ جو اہم تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کبھی مردوں میں مرد یہ محسوس کرتے ہیں کہ عورتیں حد سے باہر نکل رہی ہیں، جو احکام ان کے ذمے ہیں وہ پوری طرح ادا نہیں کر رہیں، نماز ہے نماز کا اہتمام نہیں ہے، بد اخلاقی ایسی ہے کہ بچوں کی تربیت پہ اثر پڑ رہا ہے، زبان پہ گالیاں ہیں جو بچے اس سے بری چیزیں سیکھ رہے ہیں، اگر ایسی چیزیں ہیں اور وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جہاں ضرورت پیش آ جاتی ہے تنبیہ کرنے کی، تو قرآن کریم نے اس کے درجات بیان کیے ہیں، تین درجے ہیں. فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے سامنے کچھ بنیادی باتیں ہوں. فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، تین چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے کہ ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ، کوشش کرو، ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، یہ نہیں کہ کہہ دیا ہو میں نے کہہ دیا تھا بات کیوں نہیں مانی، سمجھاؤ، کوشش کرو، دین نہیں ہے، دینی ماحول میں لاؤ، دینی دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، دیکھیں کہ کس طرح ہوتا ہے، سکھانے کا ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے، اس سے تو انسان گزرتا نہیں، سیدھا تیسری چیز مار پر چلا جاتا ہے۔ فعیضوہن، پہلا درجہ ہے۔ کتنے ہیں جو چاہتے تھے کہ ان کی گھر کی عورتیں نقاب وغیرہ کریں، نہیں کرتی تھیں، ایسے ماحول میں لے گئے جہاں نقاب والے ہی سب تھے، خود بخود کرنے لگ گئیں، اب اتارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ان کی سمجھداری کی بات ہے۔ فعیضوہن، سمجھانے کے طریقے ہوتے ہیں، کبھی خود سمجھائے، کبھی دوسروں کے ذریعے سے، کبھی ماحول میں لے جا کر۔ فعیضوہن، یہ مرحلہ آسان نہیں ہوتا، انسان کہتا ہے یہ کون کرے، تو لمبا چوڑا چکر، اس کو چھوڑو، قرآن پر عمل کرنا نہیں، اور استدلال کرتے ہیں قرآن و حدیث سے، سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، ہم بڑے شریعت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اس پہلے درجے پر عمل کیا ہی نہیں۔ اچھا، دوسرا درجہ، وہ بھی انسان کو مشکل لگتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہجروہن فی المضاجع، بستر میں الگ ہو جاؤ، کوئی بات ہے ناراضگی کی، بستر میں الگ ہو جاؤ۔ اس کی الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں، کبھی الگ بستر میں ہو گئے، کبھی الگ کمرے میں ہو گئے، کبھی الگ گھر میں ہو گئے، جو بھی اس کے حالات۔ اب چونکہ یہ خود انسان کے لیے مشکل ہے، انسان کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو میں نہیں کر سکتا ہوں، اور مجھے یہ نہیں کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا، اللہ تعالیٰ کو چونکہ شریعت مکمل کرنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو چیزیں عملاً ہو سکتی تھیں وہ بھی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دی۔ پہلی صورت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا، نصیحت فرمائی، دوسری صورت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا ہے، احادیث میں ثابت ہے، میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاتا، وہ بھی ہوا ہے۔ تیسری صورت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں فرمایا، مارنے والی صورت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عمل نہیں فرمایا۔ قرآن نے جس کو تیسرا درجہ دیا وہ تیسرا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ تیسرا درجہ کی ضرورت پڑتی ہی نہیں اگر انسان پہلے دوسرے پر عمل کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، واقعہ میں پہلے بھی شاید چند بار بتا چکا ہوں لیکن پھر اس کو دہرا دیتا ہوں تاکہ آج کے یہ ہمارا عنوان پوری طرح سمجھ میں آ جائے، مردوں کو خاص طور پہ سمجھ آئے، عورتوں کو بھی سمجھ آئے کہ کیا اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس بارے میں۔ صرف ایک حدیث کو دیکھ کر پورا فیصلہ جو اگر کوئی کر لیتا ہے تو غلط کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تھے، ان کی باری تھی، تو ان کے یہاں ازواج مطہرات میں سے کسی اور نے کھانا بھیج دیا۔ ان کو بڑا عجیب لگا کہ میری باری، میں کھلاتی، کیوں وہ کھلا رہی ہیں، کیوں میری باری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ کرے اور ان کا کھانا کھائیں۔ وہ خادمہ لانے والی جو تھی باندھی، ان کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو کھانا نیچے گر گیا، پیالے کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اب ہم میں سے کوئی ہو تو بڑا غصہ ہو جائے کہ اچھا یہ کیا کیا، کھانا بھی زمین پہ گرا، اور وہاں نیچے تو کوئی اچھے صاف ستھرے فرش تو ہوتے نہیں تھے، کھانا بھی زمین پہ گرا اور برتن بھی ٹوٹا۔ ہمارا ہم جیسے کوئی ہو تو غصے میں بھڑک جاتا، کچھ بھی نہیں۔ اچھا، بہت صبر والا شخص ہوتا، کہتا اچھا اب اٹھاؤ، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس میں سے اٹھانے لگے اور پیالے کے دونوں ٹکڑوں کو ساتھ میں ملایا اور اس میں کھانا بھرنا شروع کر دیا۔ صرف یہی نہیں، بلکہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عذر بھی پیش کیا کہ نہیں نہیں ان کو غیرت آ گئی تھی، ان کو غیرت آ گئی تھی، تمہاری ماں کو، غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تھا، تحمل تھا، یہی تو آپ نے فرمایا انا خیرکم لاہلی، کوئی اس پر عمل کر کے دکھائے۔ یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ہمیں سکھائی ہیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں نے غلط کام کیا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں نے جو غلط کام کیا، ما کفارت و ما صنعت، میں نے جو غلط کام کیا اس کا کفارہ کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اس کا اثر۔ یہ پہلا درجہ ہے، فعیضوہن، سمجھانا۔ سمجھانے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اخلاق عظیمہ عطا کیے تھے، اخلاق کا سب سے اونچا درجہ اخلاق عظیمہ کہلاتے ہیں، وہ عطا کیے تھے، وہی تو ہے جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں تعلیم کو عام کیا اور لوگوں نے تعلیم کو قبول کیا۔ بہرحال، اس درجے پر، مارنے والے درجے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عمل نہیں کیا۔ ایک مرتبہ ایک اور بات، اس لیے کہ عنوان نکلا یہ، ایک اور بات چاہ کہتا کہ یہ حدیث پوری ہو جائے، تشریح پوری ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اب مدینہ منورہ میں کے مکہ مکرمہ کے مزاج میں فرق تھا، شاید بعضوں کو علم ہوگا بعضوں کو نہیں ہوگا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مزاج میں فرق تھا عورتوں مردوں میں. مکہ مکرمہ کا مزاج یہ تھا کہ مرد بڑے زوردار ہوتے تھے، چونکہ وہاں پر کتاب کا علم وغیرہ نہیں تھا، زیادہ تر جاہلیت کا دور وہاں سے آئے تھے، تو معاشرہ پیچھے خاندانی جو طریقہ چلا آ رہا تھا مردوں کا بڑا زور ہوتا تھا، عورتیں بیچاری دبی رہتی تھیں. اور ظاہر ہے نہیں کہ ظلم، ظلم مراد نہیں ہے، لیکن یہ کہ مردوں کا زور ہوتا تھا، عورتوں کا کسی چیز میں حصہ لینا، مشورے دینا کچھ نہیں ہوتا تھا. یعنی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن بس ایک طریقہ تھا وہاں کا. اور لیکن ہاں، بری اس میں برائی یہ تھی کہ اگر عورت نے کوئی غلط کام کر لیا تو پٹائی بھی ہوتی تھی. یہ میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، ایک عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں. جب اسلام آیا تو اسلام نے مارنے سے تو منع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورتوں کو نہ مارا کرو، ختم، ممانعت ہو گئی. مدینہ منورہ کا دور آیا، مدینہ منورہ میں ہونے یہ لگا کہ وہاں عورتیں ذرا زور رکھتی تھیں اور معاملات میں آگے بھی تھیں، اور یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں شاید، یعنی حالات کا فرق بالکل تقریب بہت سا بہت بڑا فرق تھا کہ وہاں عورتیں بہت قوت رکھتی تھیں، گھر میں ان کا زور ہوتا تھا، اور مرد ایسا نہیں تھا کہ بورے طرح مردوں کے ماتحت اور ان کے حکم پر چلنے والی، جیسے دونوں طرح کے لوگ مزاج لوگوں نے دیکھے ہوں گے تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. بہرحال اب جب مدینہ منورہ آئے تو یہاں تو عورتوں کا زور ہے، مرد کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں عورتوں کے موافق عمل کرتے ہیں، ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں کسی درجے میں، یعنی کوئی غلط چیز کے لحاظ سے نہیں، بس ویسے ایک مزاج کی بات کر رہا ہوں. اب مکہ مکرمہ کی عورتیں جب یہاں آئیں، انہوں نے دیکھا اچھا یہاں تو ایسا ہوتا ہے، ہمیں تو بہت دبا کر رکھا گیا اور یہاں تو ایسا ہوتا ہے، اب وہ ان سے سیکھنے لگیں. اب مردوں کو تو عادت نہیں تھی، مردوں نے دیکھا کہ اچھا یہ عورتیں مکہ مکرمہ میں تھیں تو بڑا فرما برداری کا معاملہ کرتی تھیں، اور یہاں آ کر اپنا زور دکھاتی ہیں، اپنی سہیلیوں کے ساتھ اب بگڑنے لگ گئی ہیں. تو اب کچھ پٹائی کا سلسلہ شروع ہوا، پہلے تو ضرورت ہی نہیں تھی مارنے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہ مارا کرو، مارنا منع ہے. عورتیں جری ہو گئیں، چلو ہماری طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سائڈ لی، مارنے کی اجازت نہیں ہے، اب مرد کچھ نہیں کر سکتے، اب ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اب مارنے کی اجازت تو نہیں ہے. ان میں آپس میں ایسا ہوتا تھا کہ یعنی ایسے لڑائی جھگڑوں میں طلاق تک نہیں پہنچ جاتے تھے، ہمارے جیسے معاشرے کی طرح کہ اچھا لڑائی ہو گئی، مرد نے طلاق دے دی، بس ختم ہو گیا، نہیں نہیں، لڑائی کر کے آپس میں صلح کر لیتے تھے. بہرحال اب عورتیں جری ہو گئیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ ذئن النساء، عورتیں تو جری ہو گئیں مردوں کے مقابلے میں، آپ نے مارنے سے منع فرما دیا ہے تو یہ جری ہو گئیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عادی تھیں کہ مار سے چلتی ہیں، جہاں مار سے چلنے کے عادی ہیں، اب جب اجازت ہو، ممانعت آ گئی تو وہ جری ہو گئیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر اگر ضرورت ہے تو تم جانو، اجازت ہے. اجازت ملی تو مردوں نے پٹائی شروع کر دی، شاید پیچھے کی بھی قضا کر لی ہوگی چند دنوں کی. اب عورتوں کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ ازواج مطہرات کے پاس جاتی تھیں، کوئی ان کے پاس کوئی ان کے پاس، دیکھو ہمارے شوہر نے ہماری پٹائی کی، ہمارے شوہر نے ہماری پٹائی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے، صحابہ کو جمع کیا، فرمایا دیکھو لقد طاف بآل محمد، دیکھو میرے گھر کی عورتوں کے پاس بہت سے گھروں کی عورتیں آئیں، اور عورتوں نے آ کر شکایت کی ہے کہ ان کے مرد ان کی پٹائی کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں. دیکھو یاد رکھو لیس اولائک بخیرکم، کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں جو مارتے ہیں. بس مسئلہ حل ہو گیا، چونکہ خیر کا دور تھا، صحابہ کا زمانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا فرما دینا کافی تھا کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں. صحابہ نے کہا اچھا، نہیں نہیں ہم تو اچھے بننا چاہتے ہیں، ہم اچھے بننا چاہتے ہیں، ہم بروں میں شامل ہونا نہیں چاہتے. مارنا چھوڑ دیا. لیکن بہرحال یہ حالات کے لحاظ سے، اس میں بعض حالات کے لحاظ سے، معاشرے کے لحاظ سے فرق آتا ہے. یہ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اصل شریعت نے مارنے سے منع کیا ہے، کوئی انتہائی مجبوری کی صورت ہو تو الگ بات ہے، اس کے حدود ہیں کتنا مارنے کی اجازت، اور یہ بھی حدود ہیں کہ کب مارنے کی اجازت ہے. یہ روایت اس کے صرف ترجمے سے کوئی اس کے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال کبھی بھی مارنا ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش یہ کی ہے کہ صحابہ کو منع ہی کریں، منع یعنی، اور کئی روایتوں میں اس کو منع کیا گیا ہے، لیکن حرمت کے درجے میں منع نہیں کیا گیا کہ قیامت تک کے لیے ایک اصول بن جاتا کہ مارنا حرام ہے، تو اس کو حرام نہیں کیا گیا تاکہ آگے آگے کے حالات کبھی مشکل ہوں، کبھی کسی کے یہاں کوئی ضرورت پیش آ جائے تو یہ نہ کہیں کہ وہ حرام کام میں مبتلا ہوا ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں یہ تفصیلات تھیں۔ اصل حسن اخلاق ہے، اصل تقویٰ ہے، اور باب جو ہے مراقبہ کا باب اصل مراقبہ ہے۔ اللہ کا دھیان ہو، آخرت کا دھیان ہو، اس کو سامنے رکھ کر انسان جو قدم اٹھائے گا تو انشاءاللہ غلط چیز سے بچے گا۔ کوشش اس کی نہیں کرنی کہ کیا جائز اور کیا فرض اور کیا واجب، کوشش اس کی کرنی ہے کہ کتنا حسن اخلاق سے ہم پیش آ سکتے ہیں، کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں، کتنا صبر و تحمل کے ساتھ ہم زندگی گزار کر دوسرے کو راحت پہنچا سکتے ہیں، یہ بنیادی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہماری سوچ بھی صحیح فرمائے، ہمارے خاندانوں میں یہ سنتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ طریقے حسن اخلاق ان کو بھی عام فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے جو معاصر ہیں یا ہماری نسلیں ہیں اللہ تعالی ان کو بھی زندگی کی خوشگواریاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔